بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 37ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت رحمت. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. فقال عز وجل كما ورد في سورة القصص من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الغافر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. رواه الامام البخاري والامام مسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اربعین نووی کی حدیث نمبر 37 ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہ حدیث مبارکہ بندوں پر اللہ تعالی کی رحمت و رافت کی عظیم ترین مظہر ہے. اور جو مضمون اس میں آیا ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا، اسی لیے میں نے پہلے 3 آیتیں تلاوت کی، پہلے ان کے ترجمے پر نظر ڈال رہے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی کسی نیکی کا عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا. 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو 1000 کے آپ اللہ کی طرف سے حقدار. وہ من جا بھی صحیح ہے، اس کے برعکس جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، تو اس سے بس بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہے. کسی کے آپ نے 10 روپے میں خیانت کی ہے تو اتنے ہی آپ کو جو ہے سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، یعنی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر لیں گے. کتنا بڑھائیں گے یا ابھی اور آگے آ جائے گا، جبکہ بدی کا بس اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل اس نے کیا اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. دوسری آیت ہے سورۃ القصص کی، آیت نمبر 84، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس کسی نے کوئی نیکی کمائی اس کے لیے اس کا جو بندہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. اب یہاں گنتی نہیں بتائی, 10 یا 700 گنتی نہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا بما کانوا یعملون, اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلہ جو ہے بس اس کے عمل کے برابر ہی ملتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس کی سزا اسی کے قدر ہو. تیسری آیت سورہ غافر کی ہے, من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلہا, جو کوئی بدی کا ارتکاب کرتا ہے, پہلے دونوں مقامات پر پہلے نیکی کا ذکر ہے پھر بدی کا, یہاں پہلے بدی کا ذکر ہے پھر نیکی, من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلہا, جو کوئی اسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بدلہ نہیں ملتا مگر اس جتنا جتنی اس نے بدی کی ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى, اور جس نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت, وہ مومن, اور وہ مومن ہو. ایک کافر بھی بعض اوقات نیکی کا کام کرتا ہے, مشرک بھی کرتا ہے, لیکن وہ نیکی ان کی قبول نہیں ہوتی. مومن ہونا شرط ہے, اللہ کو مانتے ہو. یہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب, اس کا 10 نمبر 2 ہے یہ, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ, پھر وہ بہت سے نیکیوں کے تذکرہ ہے, لیکن پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے, کیونکہ ایمان جو ہے اس اندر حقیقت نیت کا تعین ہوتا ہے. آپ نیکی کرنا کس لیے؟ اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے اجر و ثواب کے لیے, نہیں ہے تو ریاکاری ہو رہی ہوگی یا کچھ دنیا کی کوئی اس کے اندر مقصد ہے. ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے, وزیر اعظم سے افتتاح کرایا ہے, اب نہ معلوم اس کے ذریعے سے وہ جو حکام رسیس ہے جو فائدے اٹھائے گا جو اس کے پیش نظر ہے, یہ اپنی نیت پر معاملہ ہے. اور نمبر 2 آخرت کا یقین کہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں مطلوب نہ ہو سوائے آخرت, بس آخرت میں بدلے کے لیے کام کرنا, تو پھر یہ کاروبار ہے, تجارت ہے. ٹھیک ہے, تجارت بھی جائز ہے, جائز طریقے سے کرو, حرام تو نہیں ہے, لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کا کوئی بدلہ دنیا میں اگر مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں, نفی ہو جائے گی. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی, پھر ہے نیکیوں کا تذکرہ. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. یہ اصل میں حقیقت بر و تقویٰ اور نیکی کی حقیقت, ورچو اسلام کے نزدیک کیا ہے قرآن, اس پر یہ عظیم ترین آیت ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا دوسرا درس اہم ترین. بہرحال یہاں فرمایا, من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ, تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا. وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو, اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں جو ان کے لیے جنت میں. یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے, یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل, یہ نزل ہے. وہ چیزیں جو ہمیں ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, آم دیا جائے, اچھا یہ آم تو ہم کھاتے تھے دنیا میں بھی کھاتے تھے, اس آم کی جو نزل ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے آم, تو نعمتیں وہی ہوں گی. لیکن یہ نزل ہے, نزول کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں, نزل ینزل اترنا. جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا, گھوڑے پر چڑھتا ہے یا اس سے اترے گا, اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا، نذیر ہے اب یہ. تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کر دیا جائے. اب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان. یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں آیا مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک والی ہو. تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نظم کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی. وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے، یہ حرام ہے میں تو نہیں دے سکتا، میرا دل تو چاہتا ہے، حرام روکے رکھا اپنے آپ، یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جدوجہد کے اندر. اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ نے، یہ پھل کس کے لیے؟ دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے، کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے لیے، پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جدوجہد میں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جدوجہد میں، تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے. جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کہاں آپ خرید کر کھا سکیں گے آپ؟ وہ تو دو وقت کی روٹی مل جائے بہت غنیمت. تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر، اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے، اس کی وجہ سے محروم. اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل جائیں. دس از دی لاجک میں رہے تھے، تم دنیا میں نعمتوں سے محروم رہے تھے نا، تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے. کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے، کون نہیں چاہتا؟ لیکن نہیں، ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا، کیسے دے دے گا، کیسے کھائے گا، کیسے کھلائے گا؟ تو اب یہ جو ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قرآن کرتا ہے یہ شرابن طہورا ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ حوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار غلمان ہوں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر. اگلا جو ہمارا حدیث کا درس آ رہا ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اور وہ بھی حضور کی اہم ترین احادیث میں سے، یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا جی، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی ہیں یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں. نہیں، میرا جواب یہ نہیں، ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آپ کو مل جائے. البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے دیں گے. مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. اور قرآن مجید، یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا، قرآن میں بھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب. اب آئیے حدیث کی طرف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں, وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جبکہ حضور اللہ سے روایت کر رہے ہیں, گویا کہ یہ حدیث قدسی ہو گئی. یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو حضور کی حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے تو وہ قرآن تو نہیں ہے, لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث قدسی ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وحی خفی بھی حضور کو ہوتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہوتی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن میں ہے. ممکن نہیں ہے کہ وحی جلی کا ایک حرف بھی قرآن کے اندر نہ آیا, کیونکہ وحی خفی آپ کو مجھے بھی ہوتی ہے, الہام سا ہو جاتا, کبھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, میں تو سوچ نہیں رہا تھا. کبھی انسان جو ہے اس کے سچا خواب دیکھتا ہے, آپ نے خواب میں واقعہ دیکھا اور دوسرے دن یا چوتھے دن وہ جوں کا توں واقعہ جو ہے تو وہ پذیر ہو گئے, یہ بھی وہی ہے. اور حضور نے فرمایا ادویر صادقہ یا ادویر صالحہ, یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے. خواب سچے خواب. اب ان کی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا یہ کیا وجہ ہے, یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھا حضور پر جو ہم پر وہی آتی ہے وہی خفی الہام کشف ہو جاتا ہے, کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے, یہ بیداری میں ہو جاتا اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ شاید اسی طرح تھی یا خواب سچا گیا. لیکن ہماری جو یہ وحی خفی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مچھی کو بھی ہم نے وحی کی, حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ گھبراؤ نہیں اپنے اس بچے کو تم ایک صندوق میں رکھ کر اور ڈال دو میل میں, ہم ہیں وہ حافظ اسے. لیکن وہ نبی تو نہیں تھے, نبوت تو ہے ہی نہیں, خواتین کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ جو وحی خفی ہے نبی پر آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے جیسے وحی جلی, بالکل محفوظ, اس میں کوئی شیطانی اثرات شامل نہیں ہو سکتے, اس میں جنات سے شیاطین جن ہیں وہ آمیزش نہیں کر سکتے. ہم پر جو آتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے, اس میں شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے, اس میں ہماری وشفل تھنکنگ کو جسے حدیث نفس کہتے ہیں, ہمارا نفس بات کر رہا ہے, جس کو کہ جو ہے فرائیڈ وہ تو اسی خواب کو جانتا ہے نا, اس کے نزدیک خواب کیا ہے, نفس کے اندر دبی ہوئی خواہشات جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہیں, وہ خوابوں میں آدمی اس کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے, یہ خواب اس کی یہ دبی ہوئی خواہشات ہیں, یہ اس کے نفس کے وہ تقاضے ہیں جو کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پا رہے, اب وہ جو ہے وہی چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر اور وہ خواب پیش کریں گے. یہ ہے در حقیقت جسے کہا گیا یہ جو خواب ہے یہ نفسانی خواب ہے. ایک جو خواب سچے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. بہرحال تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز و جل قال ان اللہ کتم الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں, یہ کام نیکی کے ہیں یہ کام بدی کے ہیں, اور ان کو ظاہر بھی کر دیا. وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں الحلال بین الحرام بین, حلال بھی بالکل واضح ہے حرام بھی بالکل واضح ہے, تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ, جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا, اب یہ نہیں کیا اس نے عمل, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت نہ دی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا, لیکن اس نے ارادہ کیا تھا, اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا مل جائے گی. من ہما بے حسن, ہما اہتمام جسے بنا ہے لفظ, اسی سے ہمت کا لفظ بنا ہے, کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے آدمی. من ہم اب حسن تن نیکی کا اس نے ارادہ کیا, فلم یعملھا کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانے کی وجہ سے, ایسی رکاوٹیں آئیں نہیں کر سکتا. فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا, مال ہی گیا, اب کیسے کرے گا؟ تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامی کی بنا پر نہیں کر پائے, یا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے, اندرونی کیفیات کی وجہ سے. لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو اس ارادے پر بھی کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ, اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی. فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا, اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا, کتب اللہ عندہ, پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس عشر حسنات, دس نیکیاں جو ہم نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, تو یا تو دس گنا الى سبع مئت ضعف, یا سات سو گنا الى ضعف کثیرہ, یا اور بھی گنا در گنا در گنا. یہ ہے اللہ کا معاملہ, نیکی کا ارادہ بھی کیا عمل بھی کیا, کم سے کم دس گنا, پھر سات سو گنا, پھر اس سے بھی جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے. یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں, کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک ہی تعلیم ہے, ایک جو وحی جلی میں آئی ہے, ایک وحی خفی میں آئی ہے. حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وحی خفی پر مبنی. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, کا مثل حبتن, ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے, گندم کا دانا یا پھر غور دانا, چاول کا دانا, چنے کا دانا, اسے آپ نے زمین میں بو دیا, امبتت سبع سنابلا, اب اس سے جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں سات سٹے گندم کے لگے ہوئے, یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے سات سٹے لگے ہوئے, فی کلو سنبلتن میں تو حبا, اور ہر سٹے کے اندر سو دانے, تو کتنے ہو گئے؟ سات سو. وہی حساب جو اس حدیث میں آ رہا ہے, کتب اللہ عندہ عشر حسنات الى سبع مئت ضعف, کم از کم دس دے کیا اور اس سے بھی بڑھ کر سات سو گنا تک, اور اس کے بعد پھر یہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ اور بھی دگنا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ یہاں پر آیا الى اضعاف کثیرۃ, دس گنا سات سو گنا اور اس کے کئی مرتبہ اس کا اور دگنے سے دگنا دگنے سے چوگنا. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا, اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا, کتب اللہ عندہ حسنۃً کاملۃ, تو اللہ تعالی اس کو اپنے ہاں ایک نیکی درج کر لے گا. اب یہاں میں نے ذرا غور کیا, اس نے ارادہ کیا تھا بدی کا, اگر کسی خارجی معنی کے تحت نہیں کر پایا, چوری کے ارادے سے نکلا تھا ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ پولیس والوں نے دھر لیا, تب وہ چوری تو نہیں کر پایا. اگر تو ایسا ہے تو پھر منطق یہ چاہتی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی اسے بدلہ نہیں ملنا چاہیے, وہ تو کرنے جا رہا تھا, وہ تو خارجی معنی ہو گیا, خارجی ایک سبب ہو گیا جو نہیں کر پایا. اور ایک یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بدی کا ارادہ ہی کچھ اپنی باطنی ہی کیفیت کے اندر کوئی ضمیر کی خلش, کوئی وہ جاگ گئی اور وہ باز آ گئی, تو اب تو لازماً اس کا حق ہے کہ اس کو نیکی کا درجہ جو ہے لکھ دیا جائے. لیکن اب یہ دیکھیے ساری چیزیں جو یہاں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا معاملہ منطق سے بہت اونچا ہے. یہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا, خاص طور پر سورہ حجرات کی جو آیات بہت اہم ہیں, قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. یہ بندو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں نبی کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اطاعت قبول کر لیے. وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس، ہم جو مخالفت کر رہے تھے ہم نے ترک کر دی. اب مومن تو یہ نہ ہوئے نا بالکل، لیکن اس کے بعد فرما رہے ہیں لما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. مومن وہ ہے نہیں، مسلم انہیں مانا جا رہا ہے تو اس کا مطلب منافق ہے، ہمیں منطق تو یہی کہے گی نا کہ مسلم تو ہے، منافق مسلم ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، منافق یہی کہتے ہیں. اور منافق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں فرمایا گیا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. یہاں منطق نہیں چلے گی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت چلے گی. اگر تم اطاعت کرتے رہو اس حال میں بھی کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم. تو منطق سے یہ چیز ماورہ ہو. اسی طریقے سے یہ احادیث کی روح سے اور کچھ قرآن مجید کے مقامات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ایمان اس کے دل سے نکل گیا. اب یہ کہ اگر تو وہ توبہ کرے تو ایمان واپس آ گیا، یہ تو بات منطقی ہو گئی. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے بندہ مومن تو وہ ایمان جو اس کے دل سے نکل گیا تھا واپس آ جاتا ہے. یہ بات منطق کے خلاف ہے. ہاں توبہ کے بعد آ جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن محض گناہ کا جو ارتکاب ہے وہ کب ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایمان آ گیا، یہ منطق کے خلاف ہے. لیکن مانیں گے ہم، یہ اللہ کا فضل ہے. جیسے آج اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، بدی کا معاملہ کچھ اور ہے. بدی میں اس کے برابر سزا ملے گی، نیکی میں 10 گنا 700 گنا اور اس سے بھی 1000 گنا ملے گی. اب منطق تو نہیں مانتی اس کو، بلکہ نیکی کا بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا نیکی اس نے کی ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے اس لیے فرمایا گیا ہے، یہ سورہ اعراف میں وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، منتقم بھی ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور غفوری شان بالا تر ہے اس کی سزا والی شان سے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہے بدلہ دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کرام الکاتبین جو لکھ رہے ہیں کیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. یہ سب کچھ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالی کی رحمت خالد ہے، وہ رحمت خدا بہانہ جوئی، بہانہ رحمت خدا من تو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا. اور ایک اور اس کا مفہوم لیا گیا بہا نہ جوئی، بہا اس کی قیمت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی، بہا نہ جوئی. اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت. اسی لیے قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے وہ ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا، سوچو تم، کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو اللہ کی یہ مخلوق اللہ تو نہیں چاہتی. قرآن مجید میں آیا بھی ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، تو دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ، ایسا نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، تو رحمت خدا بندی بہانہ نہیں جوید، وہ تو بہانہ چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہو، بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی. اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بسیئت فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں، یہ بھی کہ وہ کسی مانے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے کوئی بھی نیکی کے اندراج اندازہ کر لے. اگرچہ یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں، لیکن تجزیہ کریں گے ہم تو یہ بات سامنے آ جائے گی. اور اگر واقعی اس کے نیکی کا، اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر خود ہی کچھ اندرونی اس کے اندر جو کشاکش تو رہتی ہے نا، خیر و شر کی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے، ہمارا نفس امارہ ہمیں نیچے کھینچتا ہے، روح ملکوتی اوپر کھینچتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائیڈ کا جس کا ذکر میں نے کیا، خواب اسے پتا کیا خواب کس چیز کا نام ہے، وہ صرف وہ نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے، ملکوتی خواب کا اسے پتہ ہی نہیں، سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں. لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں، اس کی ذہانت کا، اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے تین درجے معین کیے، اور میں حیران ہوں یہی تین درجے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارہ، حیوانی جبلتیں، اینیمل انسٹنکٹس. اس نفس امارہ میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ، ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے کھاؤ، جسم کی ضرورت ایک یہ کہ اس میں لذتیں ہوں، اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہوں، تنوع ہو، اسراف ہو، نفس ہمارا تو چاہے گا ہی. نفس ادھر ایک، اس میں روح ملکوتی ہے، وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتی ہے. اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، جو مقصود ہے تصوف کا قرب خداوند، اس کے دو مرحلے دو مراتب ہیں جو قرآن حدیث اور نے بیان کیے. اچھا یہ ہے اوپر ملکوتی، یہ ہے نیچے نفس امارہ، بیچ میں ہے قلب. قلب کہتی اسے کو جو بدلتا رہے، قلب کے معنی کیا ہے، بدل جانا، انقلاب کسے کہتے ہیں، نظام بدل جائے، بادشاہی نظام ختم، جمہوری نظام آ گیا، فرینچ ریولوشن، سرمایہ داران نظام ختم اور کمیونزم آ گیا، بولشویک ریولوشن، شہنشاہ ایران کی حکومت ختم، مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی، چینج، انقلاب. اور قرآن میں آتا قلب لک الامور، اے نبی یہ جو منافق نہیں ہے آپ کے معاملات کو پلٹتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو قلب لک الامور، الٹتے ہیں، کوشش کرتے رہے، آپ کا ارادہ یہ ہے وہ پلٹتے ہیں الٹتے ہیں. تو در حقیقت یہ قلب جو ہے، اور سب کو معلوم ہے یہ عضو ایسا ہے جسم کا جس کے لیے ریسٹ ہے ہی نہیں، دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے، اسے نیند چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ تو چکی چلنی شروع ہو جائے گی، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا، خواب دکھانے شروع کر دے گا آپ، تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اکثر و بیشتر نفسانی خواب ہی ہوتے ہیں، نفس ہمارا کے ہوتے ہیں، جن کا باہر جو ہے فرائیڈ ہے. اب قلب یا تو بھنچ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، یا پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے ریسٹ کا کیا مطلب ہے، موت. تو آپ نے سمجھا، اب فرائیڈ کیا کہتا ہے، نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے اڈ یا لیبیڈو، انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہتا ہے، ایگو، ایگو خودی، اور جو اوپر روح ہے اس کو بھی پہچان سکا یہ کس شے کا نام ہے، صحیح اوپر کوئی اور چیز، وہ کہتا ہے اس کو سپر ایگو، اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھائی تم دیکھو یہ کام نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر، وہ اس کے اوپر اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی مزید ایک رکاوٹ روکتا ہے. قرآن نے جو بتایا، جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے اور حدیث سے، ایک نفس سے ہمارا ہے، ایک روح جو ہے اللہ کی، نفخت فیہ من روحی، آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصویر کے بعد پھر اللہ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے، میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے جان کس چیز کا نام ہے، کہاں ہوتی ہے جان کا، آج بھی نہیں معلوم کیا دل کے بند ہونے سے جان گئی یا دماغ کے ڈیڈ ہونے سے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کو، برین ڈیتھ یا دل کا معاملہ، تو یہ اصل میں جان ہے کہاں، کس وضو سے وابستہ ہے، دل سے وابستہ ہے، دماغ سے وابستہ ہے، کس چیز سے وابستہ ہے، اسی طرح روح کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے، روح تو زندگی سے کہیں زیادہ لطیف تر شے ہے، یہ زندگی تو حیوانی فینومنن ہے، دس لائف دس از اینیمل لائف، جیسے اور کتے میں ہے، بلے میں ہے، بیل میں ہے، بکرے میں ہے، سب بھی جانے ہیں، اور گھاس کے تنکے میں بھی ہے، اگر وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس میں بھی لائف ہے، نباتاتی لائف اور بایولوجیکل جو ہے حیواناتی لائف، لیکن روح کا تعلق جو ہے اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، ایک اتصال ہے لیکن اس اتصال کی کیفیت تو ہم نہیں جان سکتے، اور اسے کسی نوع کے اتصال پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، اتصال بے تکیف کیف سے، کیف کیسے اتصال کیسے ہے، یہ انگلیاں متصل ہیں، معلوم متصل ہے مل گئی، جیسے حضور نے فرمایا انما بوجھ تو آنا وسا تو ہاتھ میں، دو انگلیاں آپ نے جوڑ دی، میری بے عزت ہوئی ہے، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے، میرے بعد قیامت ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور رسول آئے گا، گویا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضور کی بے عزت ہے، بہرحال اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، یہ اتصال ہے رب الناس جو لوگوں کا رب ہے اس کو اور انسانوں کی جان کے ساتھ، یہ اتصال، یہاں جان سے مراد جان لائف نہیں ہے، بایولوجیکل لائف نہیں ہے، روح، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں الفاظ نہیں ہیں، ہم روح کو بھی کہہ بیٹھتے ہیں جان، اور جان کو سمجھتے ہیں روح، جان بالکل ردش ہے، وہ کتے میں بھی ہے بلے میں بھی ہے، جان کیا ہے، کروڑ ہا اللہ کی مخلوقات زمین میں ہیں، پانی میں ہیں، ہوا میں ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں، سب کچھ سب جاندار ہیں، انسان کی یہ کیا شان تھی، اس میں تو اس کے تکمیل کے بعد، اس کے تصفیہ کے بعد، اس میں نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، اب یہ روح انسان کو اوپر کھینچتی ہے، نفس امارہ نیچے کھینچتا ہے، قلب بیچ میں ہے، اگر نفس ہمارا غالب ہو گیا تو وہ قلب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے، اب نفس کی ساری ظلمانیت جو ہے وہ قلب میں منعقص ہو جائے گی اور پورے وجود کے اندر تاریخ ہو، اور اگر روح کی طرف قلب کا رخ ہو گیا تو روح کی نورانیت منعقص ہو جائے گی قلب میں اور پورے وجود میں سائر کر جائے گی، تو فرمایا وَإِنْ ہم بسیئت فلم یعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها اور جس شخص نے کسی بدی کا ارادہ کیا، قصد کیا اور عمل بھی کر دیا، کتب اللہ سیئتا واحدا، تو ایک ہی بدی کا اندراج ہوگا. یہ وہ میں آپ کو تین آیتیں بتا چکا ہوں، نیکی پر 10 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بدی پر جتنی وہ بدی ہے اس کے مطابق اسی کے مقدار کے اندر جو ہے وہ سزا ملے گی. یہ گویا کہ اس حدیث کی بھی ایک توجیہ ہو گئی کہ سبق رحمتی ادا کا دبی رحمتی وسیعت کل نشے، سورہ آراف نے فرمایا. وہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لے، نیکیوں کا ارادہ کرنے کا تو فیصلہ کرے. اور سب سے بڑی نیکی بھی اور سب سے پہلی نیکی بھی، یہ کان کھول کے سن لیں، اللہ کے دین کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو فروغ کرنے کا ارادہ، اور اس میں پھر جد و جہد بالفعل کرنا، تن من دھن لگانا، یہ سب سے اونچی، یہ سب سے نیچے ہے. اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو اللہ کو تمہارے نماز روزے درکار نہیں. یا تو میرے وفادار ہو تو طاغوت کے وفادار کیسے ہو گئے؟ یہ تو دو باتیں تو نہیں ہو سکتی. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت سے کفر کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے، پہلے انکار ہے، نفی ہے، لا الہ الا اللہ، کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ، تو گویا کہ اس کا ارادہ کر لینا کم سے کم یہ کم ترین نیکی ہے. ارادہ تو کر لو، اور بلند ترین نیکی بھی یہ ہوگی کہ اس راہ میں وہ وقت بھی آ جائے کہ موقع آئے، مرحلہ آئے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائیں اللہ تعالی کی طرف سے شہادت سے سرخ ہونے کی. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق، نیکی کا ارادہ اور خاص طور پر طاغوت سے بغاوت اور اللہ کی حکومت، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کا ارادہ کریں، اور پھر اس پر عمل کار بند ہو، تن من دھن لگائیں. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا.